کن اچھائیوں پر ہم پہنچیں. 1150 سال میں جو اب تک نہیں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ شیعہ کبھی اس 1150 سال میں اتنے منسجم, اتنے منضبط, مضبوط نہیں ہوئے تھے جتنا اس 1150 سال کے اس لمحے میں ہم. آج تک کبھی اتنا نہیں ہوا تھا, یعنی اس 1150 سال میں کبھی آخری 30 سال جب یہ اسلام کے اسلامی انقلاب آیا, اس 30 سال کو اگر ہٹا دیں تو 1150 سال میں کبھی بھی شیعہ فکر کے اوپر مبنی حکومت نہیں بنی تھی, کبھی نہیں بنی تھی. شیعہ بادشاہ آئے, مثال کے طور پر ایران میں قاجاری بادشاہ آئے جو شیعہ تھے, اسی طرح ہندوستان کے اندر کچھ ریاستیں اکا دکا بنی ہیں جو سینٹرل انڈیا کے اندر تھیں, وہ شیعہ ریاستیں کہلاتی تھیں چونکہ ان کے حکام شیعہ تھے. لیکن کیا شیعہ فکر پر مبنی کوئی حکومت بنی ہے؟ یا اس سے پہلے مثال کے طور پر شیخ طوسی کے زمانے میں آل بویا یا آل بوائے کہتے تھے, وہ 70-75 سال کے لیے ان کی حکومت بنی تھی, وہ بھی شیعہ حکام تھے. تو شیعہ حکومت کبھی نہیں بنی تھی جو شیعہ تھیولوجی کے اوپر, شیعہ فکر کے اوپر بنی ہو. پہلی دفعہ 1150 سال میں ایسا ہوا کہ شیعہ فکر کی بنیاد پر حکومت بن گئی. دوسرا جو بڑا کارنامہ ہوا وہ یہ کہ آج تک, ابھی تک بھی ظاہری طور پر ایسا ہے کہ ہم دنیا اسلام کے اندر اقلیت ہیں, اور ابھی تک بھی ہم اقلیت ہیں, مثلاً 15%, 20%. لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دنیا اسلام کی ساری نمائندگی ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت, ساری دنیا اسلام کی نمائندگی ہمارے ہاتھ میں ہے. میں اس مطلب کو پہلے بھی کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. حتیٰ 30 سال پہلے تک ایسا تھا جب کہتے تھے دنیا اسلام تو لیڈر کون تھے؟ یاسر عرفات, شاہ خالد, شاہ فیصل, علماء ان کے سب کا سب اس کے ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا جن کے صحیح نہ ہونے پر ہمیں یقین تھا کہ لوگ غلط. پہلی دفعہ 1150 سال کے اندر ایسا ہوا ہے کہ اسلام کی ساری نمائندگی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے ہاتھ میں آ گئی. اس کی تشریح پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. سیاسی اعتبار سے اب کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ عالم اسلام کی مضبوط ترین حکومت وہ حکومت ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں نے ایران میں بنائی. عالم اسلام کی مضبوط ترین جہادی تنظیم حزب اللہ ہے, پوری دنیا کو اس کا اعتراف کرنا پڑا, اب اس میں کوئی شبہ نہیں. عالم اسلام کا سب سے بڑا, سب سے طاقتور علمی مرکز قوم مقدس کے اندر ہے دنیا میں, اب اس کو کوئی شبہ نہیں رہا. یا نجف اشرف کے اندر دونوں مل کر دونوں دنیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے ہاتھ میں, ان چیزوں میں اب کسی کو کوئی شبہ نہیں. یہ بھی 1150 سال میں پہلی دفعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے, ورنہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. یہ دو باتیں. تیسری بات یہ ہوئی کہ پہلی دفعہ 1150 سال میں امام کی طلب شیعہ کے کونے کونے تک پہنچ گئی, کبھی ایسا نہیں ہوا تھا, کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. ہم لوگ شاہد ہیں, ہم لوگ اپنے بچپن کو جانتے ہیں. دعائے سلامتی امام زمان ہم بچپن میں نہیں جانتے تھے. آپ کہیں گے آپ لوگ دیندار نہیں ہوں گے, جو دیندار تھے وہ بھی نہیں جانتے تھے. مثلا فرض کرو اگر ہم دیندار نہیں تھے تو جو دیندار تھے, بہت اچھے دیندار تھے, وہ بھی نہیں جانتے تھے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ حتی دعا الہی عظم البلا, یہ بھی جب اسلامی انقلاب آیا اس کے بعد کچھ لوگوں کے اندر رائج ہونا شروع ہوئی. مثلا آج سے 30 سال پہلے کوئی دعا افتتاح جانتا تھا؟ کون جانتا تھا؟ دعا ندبہ کوئی جانتا تھا؟ 30 سال کے اندر بہت بڑا کارنامہ, 1150 سال میں پہلی دفعہ جو کام ہوا وجہ کہ وجود امام کی طلب گوشے گوشے میں پہنچنا شروع ہو گئی, سب نے پکارنا شروع کر دیا ہمیں امام کی ضرورت ہے. یہ بھی 1150 سال میں کبھی نہیں ہوا تھا. چوتھی بات جو 1150 سال میں کبھی نہیں ہوئی تھی اب ہو گئی, وجہ کہ اہل بیت کے ماننے والے ان تمام حساس نکات پر پہنچ گئے ہیں جہاں ان کو روایتوں کے مطابق پہنچنا چاہیے تھا. روایتوں کے مطابق جہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو حساس نکات پہ ہونا چاہیے تھا, ان تمام نکات کے اوپر اب اہل بیت کے ماننے والے پہنچے ہوئے ہیں. 1150 سال میں یہ کام کبھی نہیں ہوا تھا, اس وقت ہوا ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے, صرف ایک نقطہ میرے لیے مبہم رہ رہا ہے ابھی بھی, یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس نقطے کے اندر کتنی تیزی سے کوئی تبدیلی آنی ہے, وہ یمن ہے. یمن سمجھ میں نہیں آتا. شاید میں وہاں پہ جاؤں کبھی, ٹریولنگ کروں تو شاید مجھے کوئی بات سمجھ میں آ جائے, لیکن صرف ایک نقطہ مبہم رہ جاتا ہے کہ یہ یمن کے اندر کیا اچانک کوئی تبدیلی آنی ہے. یہ میں اب آپ کی خدمت پہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شاید ہمیں چند سالوں کے اندر کوئی اچانک تبدیلی سننے کو ملے. البتہ ایسا نہیں کہ وہاں کوئی نشانی نہیں ہے, نہیں, نشانیاں وہاں پر ہیں. مثلا یمن کے اندر مضبوط تحریک موجود ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے کم از کم 40% وہاں پر ہیں. گرچہ زیدیہ فرقہ کا نام کر کے مشہور ہے وہاں پر, اور مضبوط تحریک ہے، مضبوط جد و جہد ہے، جس کا کفر کے ساتھ مقابلہ بھی ہے، حکام وقت کے ساتھ مقابلہ بھی ہے، اپنے اندر بہت منسجم بھی ہیں، اگرچہ ان کی اطلاعات ہمارے پاس انتہائی کم ہیں، ان کی اطلاعات ہمارے پاس انتہائی کم ہیں، نام سے زیادہ ہم نہیں جانتے ان کو، لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہوگا وہاں پر چند سالوں کے اندر، اگر یہ وقت وہی وقت ہے تو سب کے ساتھ مل کر اگر ایک تصویر بنائیں تو اس تصویر میں ذرا سی کمی یہ یمن کے اندر سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے شاید، باقی سب چیزیں بالکل اس جگہ پر ہیں جہاں پر ہونی چاہیے۔ یعنی اچھا ممکن ہے یہ پھر بھی وہ نہ ہو جو روایتوں نے بیان کیا ہو، ممکن ہے 100-200 سال کے بعد، 400 سال کے بعد پھر دوبارہ ایسی کوئی صورتحال بننی ہو، اس میں امام نے تشریف لانا ہو، لیکن ہم تو صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے اگر کہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا، ہاں یہ پہلی دفعہ ہوا۔ عجیب بات یہ ہے کہ کفر بھی وہیں پر ایڈجسٹ ہو رہا ہے جہاں پر روایتوں نے کہا ہے کہ اس کو ایڈجسٹ ہونا چاہیے، یعنی مومنین بھی وہیں پر ہیں جہاں پر ان کو ہونا چاہیے، میں نے کہا سوائے یمن کے جس میں تھوڑا سا نقطہ ابہام کا ہے کہ یہ کہاں پر پہنچنے والے ہیں، کفر بھی وہیں پر ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر 1150 سال میں کبھی یہودی فلسطین میں جمع نہیں ہوئے تھے، پہلی دفعہ اس وقت جمع ہوئے، 1150 سال میں کبھی یہودی فلسطین میں جمع نہیں ہوئے تھے، پہلی دفعہ ہوا ہوا ہے کہ دنیا کے سارے یہودی، بڑے پرومیننٹ یہودی فلسطین کے اندر جمع ہوئے ہیں، اور ہماری روایتوں کے مطابق فلسطین پر یہودیوں کا ہونا ضروری ہے اس ٹائم میں، یعنی ضروری ہے اس عنوان سے کہ امام مقابلہ کرنے وہاں جائیں گے تو اس کا مطلب ہے پہلے وہاں پہ یہودی ہوں گے جن کا مقابلہ کرنے کے لیے امام تشریف لے کر جائیں گے۔ اس اعتبار سے دیکھوں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو 1150 سال میں نہیں ہوئی تھیں، اب ہو رہی ہیں۔ 4-5 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اچھا اوورال اسٹرکچر اس وقت کی دنیا کا کیا ہے؟ اچھا اب میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں جس کو اگر میں بیان کروں تو پھر ممکن کوئی سرزنش کرے گی، تو پھر وقت معین کرنے کی طرف جا رہے ہیں کہ نام بھی مل رہے ہیں ان ناموں سے جو روایتوں نے دیے ہیں، بعض نام بھی مل رہے ہیں ان ناموں سے جو روایتوں نے دیے ہیں، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، حادثتاً بھی ہو سکتا ہے، مثلاً اتفاقاً ایسا ہو گیا ہو اصل والے 200 سال بعد آنے ہو، 100 سال بعد آنے ہو، 500 سال بعد آنے ہو، لیکن فی الحال بھی کچھ چیزیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ باتیں کفر کی مجموعی حالت بھی کم و بیش وہی ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ کفر کی مجموعی حالت کیا ہونی چاہیے تھی؟ ایک اقلیت عدل پر عمل کرنے والے مسلمانوں کی طرف سے، اہل بیت کے ماننے والوں کی طرف سے، اور ممکن ہے بظاہر ان لوگوں میں بھی جو ظاہری طور پر اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن عدل پہ عمل کرنے والے، عدل کو طلب کرنے والے، اور اکثریت ایسے لوگوں کی جو ظلم سے دو چار ہو گئے۔ بس اس زمانے میں جو غیبت کے اختتام کا زمانہ ہے، اگر بنیادی طور پر دیکھیں تو ہمارے پاس 3 گروہ ہونے چاہیے، ایک قلیل گروہ ظالموں کا، دوسرا قلیل گروہ مومنوں کا، اور تیسرا کثیر گروہ ایسے مظلوموں کا جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں یوں نظر آتا ہے کفر کی حالت بھی اس وقت ایسی ہی ہے۔ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ ہماری روایت کے مطابق ظہور اس وقت ہونا چاہیے جب پوری دنیا تمام افکار و خیالات سے نا امید ہو چکی ہوگی، تھک گئے ہوں گے، اب ہمارے پاس کوئی رائے حل نہیں ہے، اس وقت ظہور ہونا چاہیے۔ اس وقت جس صورتحال میں ہم لوگ ہیں، اس وقت آج کے دن جس وقت ہیں ہم لوگ، اگر آج کوئی دنیا کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پر، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز پر نظر ڈالے، فوراً سمجھ جائے گا لوگ تھک گئے، اور چند سالوں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوں گی کم سے کم فائنینس کے حوالے سے اور اقتصادیات کے حوالے سے، وہ انسانوں کو انتہائی شدید تھکا دینے والی ہوں گی۔ آپ کچھ نہ کیجئے، صرف اتنا کریں کہ دنیا میں جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں ان کو جمع کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کچھ دنوں سے، خاص کر 15 ستمبر کے بعد سے لے کر اب تک کی خبروں کو جمع کریں گے، 15 ستمبر کے دن سے شروع کیجئے اور آج تک کی خبروں کو جمع کریں، اس ایک مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے دنیا ہل گئی ہے، دنیا کی اقتصادی صورتحال اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے، اور سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ نہیں معلوم آپ نے آج غور فرمایا نہیں فرمایا، کل کے دن میں میں صرف اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کفر بھی احساس کر رہا ہے کہ وہ پھنس گئے ہیں۔ کل IMF کی ایک رپورٹ آئی ہے اور اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دنیا کی اقتصادی صورتحال اتنی بری ہو گئی ہے کہ 70 سال میں کبھی اتنی بری نہیں ہوئی تھی۔ 1930 میں دنیا کی اقتصادیات پر ایک بحران آیا تھا جس کو دی گریٹ ڈپریشن کہتے تھے. دی گریٹ ڈپریشن بہت شدید اقتصادی صورتحال 1930 میں آیا تھا, 1929-1930 میں. تمام اقتصاددانوں کے اعتراف کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, یہ لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ اب جو صورتحال ہے وہ اس سے بری ہے, اب جو صورتحال ہے وہ اس سے بری ہے. مثال کے طور پر آپ یہاں پر ہیں اکتوبر 2008 میں, اگر خدا نے چاہا اور میں اور آپ سال دو سال اور زندہ رہتے ہیں اور کبھی غیبت کبرا کے اوپر اگلے سال اور اس کے اگلے سال دوبارہ جمع ہوئے تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پھر ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ صورتحال خراب ہے. آپ اپنی کھلی بھی آنکھوں سے پوری دنیا کی اکانومی کو دو سال میں گرتے ہوئے دیکھیں گے, صورتحال اتنی خراب ہے. ممکن ہے پاکستان کسی بھی وجہ سے بچ جائے لیکن چانس نہیں ہے, چانس نہیں ہے. یعنی میں آپ کی خدمت میں یہ اپنے کسی دینی پس منظر کی وجہ سے عرض نہیں کر رہا, اس کی وجہ سے بھی عرض کر سکتا ہوں, لیکن اس وقت جو عرض کر رہا ہوں وہ پولیٹیکل اسپیشلائزیشن کی وجہ سے, اپنے سیاسیات کے تخصص کی وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ اس دن کیا اور اس کے بعد کیا اور اگلے سال دو سال تک مطمئن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں دنیا کی اقتصادیات ختم ہو چکی ہے. اس وقت آپ پوری دنیا کو ڈوبتا ہوا دیکھیں گے اور ہمارے ہاں بھی یہ صورتحال ہوگی. یعنی اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ جو دوست احباب ہمارے اس اسپیشلائزیشن کو جانتے ہیں وہ ہمیں فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی پیسہ لگانا کہاں ہے, چونکہ سارے ادارے ڈوب جائیں گے. یہ سب کو معلوم ہے کیا اسٹاک اور کیا بینکس اور کیا یہ آخری چیز گولڈ رہ جاتی ہے, گولڈ بھی ڈوب جائے گی, پھر کس چیز میں لگانا چاہیے. تو میں آج کل ان کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر تم میں ہمت ہے تو ایگریکلچر اور ڈیری میں لگاؤ, اس میں چیز آخر تک بکتی ہے, باقی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. صورتحال اتنی خراب ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ کفر واقعاً اس جگہ پر پہنچا ہے جہاں پر وہ یہ سوچے گا کہ اب معاملہ بہت خراب ہو گیا. تو یہ وہ مجموعی صورتحال ہے جس میں ہم جیسا اہل بیت کا ماننے والا جو ان کی آمد کا منتظر ہے یہ سمجھتا ہے کہ زمانہ بہت اچھا زمانہ ہے تمام تر مشکلات کے باوجود. مثلا کوئی کہ القاعدہ ہے, سپاہ صحابہ ہے, کفر کی برتری ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, فحشا پھیل رہے ہیں, ان تمام کے باوجود ہم جیسا برائٹ پکچر کو دیکھنے والا, اچھی پکچر کو دیکھنے والا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال بہت اچھی ہے. امام کی تشریف آوری کے لیے زمینہ کافی حد تک ہموار ہو چکا ہے. ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد والے. یہ وہ مجموعی صورتحال ہے. اچھا دنیا میں لوگ تیار ہو رہے ہیں, یہ جو ندا ہمارے ہاں سے دعائے ندبہ اور نہیں معلوم دعائے افتتاح اور دعائے سلام کے امام اور یہ سب ہیں, یہ ہم اکیلے نہیں ہیں. دنیا کے سارے گوشوں میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے ماننے والے موجود ہیں, یہی سب کچھ ہے اس وقت جتنا ہم لوگوں سے مل رہے ہیں, چاہے وہ لبنان کے ہوں, چاہے وہ ایران کے ہوں, چاہے وہ حجاز کے رہنے والے ہوں, چاہے وہ بحرین کے رہنے والے ہیں, یا کویت کے ہیں, یا مثلا ہندوستان پاکستان کے ہیں, یہ سب اس بات کو سمجھ گئے کہ اب حالات بہت مختلف ہیں. ہمیں اب کرنا کیا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ حالات کی حالات بہت نازک ہیں, بہت حساس وقت ہے. اچھا یہ اتنا حساس وقت ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہو, فرض کر لیتے ہیں کہیں سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ امام کی تشریف آوری میں اتنی مدت باقی ہے, تو کیا کوئی نماز قضا کریں گے؟ پھر یہ رسک نہیں لیں گے. رسک لینا کسے کہتے ہیں؟ مثلا اگر آپ کو یہ پتا ہونا کہ بھائی آج کل حالات اچھے ہیں, بیماریاں نہیں ہیں, تو آپ ممکن ہے بیماریوں کے بچنے میں اتنی شدت نہ دکھائیں. مثلا آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ فرض کرتے ہیں ڈینگی وائرس پھیلا ہوا ہے جو مچھر سے آتا ہے, اب آپ مچھر کو دیکھ کر تھوڑا ہوشیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے کہ کہیں یہ وہی تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, جب خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو انسان رسک نہیں لیتا. اگر ہمیں اور آپ کو پتا ہوتا کہ یہ زمانہ امام کے ظہور کا زمانہ ہے, تو کیا ہم فسق و فجور کا رسک لیتے, گناہ کا رسک لیتے؟ ہرگز نہیں. بس کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم بہت حساس جگہ پر ہیں, اس وقت کسی بھی قسم کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا. اچھا پہلا خطرہ ہے کیا؟ خطرہ کس بات کا ہے؟ جب ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مثلا شاید تشریف آوری کا دور نزدیک ہو, تو خطرہ کس بات کا ہے؟ اب دیکھیے خطرہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہم بچیں گے یا مریں گے. اچھا یہ بچنے مرنے کا ذکر کیسے آ گیا؟ وہ اس وجہ سے آیا کہ اگر یہ زمانہ امام کی تشریف آوری کا زمانہ ہو تو موت بہت ہے. پھر موت بہت ہے, مثلا کتنی موت ہے؟ اتنی موت ہے کہ دنیا کی ایک تہائی نے بچنا ہے اور دو تہائی نے مرنا ہے. اگر آج کی ٹرمز میں دو تہائی حساب کروں تو 4 ارب انسان بنتے ہیں، 4 ارب انسان، 6 ارب انسان پوری آبادی ہے اس وقت دنیا کی، 6 ارب سے زیادہ، اگر دو تہائی مرنے ہوں اس کا مطلب ہے 4 ارب انسانوں نے مرنا ہے۔ اب آپ اس کی وسعت کو ذرا سوچیں تو ہمارے پاس وہ جو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اس میں مرنے والوں کی تعداد ان آفیشیل بھی 3.5 لاکھ ہے، 100 لاکھ جماؤں 1 کروڑ ہوگا، اور 100 کروڑ جماؤں تو 1 ارب ہوگا، اور روایتوں کے مطابق 4 ارب انسانوں نے مرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہونے والا ہے؟ اگر میں یہ سوچوں کہ روایت میں لکھا ہے 1/3 آبادی زلزلے سے مرے گی، 1/3 آبادی جنگوں سے مرے گی، وہ 1/3 اس زمانے کی ہو، تب بھی بات کروڑوں میں ہے، لاکھوں میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے موت بہت شدید ہے۔ مشکلات کس قسم کی ہیں؟ مثلا جنگوں کا تذکرہ ہوا ہوا ہے، کثرت سے جنگیں، قحط کا تذکرہ ہے، بہت برا قحط، اس سب ان تمام میں لوگوں نے مرنا ہے۔ اچھا اب ہمارے سامنے خطرہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے 2 خطرے ہیں اس وقت، اگر کوئی ہم سے پوچھے اس وقت خطرہ کیا ہے، 2 خطرے ہیں، 1 موت، کیونکہ امام کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں نے بہت مرنا ہے، 2 اس سے بڑا خطرہ، ایمان پر باقی رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے۔ اچھا ہمارے خیال میں اگر کوئی ایمان پہ باقی رہے تو کوئی تکلیف دہ موت بھی کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں ہے، فرض کریں اگر کوئی ایمان پہ باقی رہا اور قحط میں مارا گیا اس نے کوئی نقصان نہیں کیا، کیونکہ انشاءاللہ امام کی تشریف آوری پر اگر تیار تھا تو اپنی قبر سے اٹھا دیا جائے گا، امام کی نصرت کر لے گا، بس خطرہ یہ نہیں ہے کہ قحط میں لوگ نہ مریں، بھوک میں لوگ نہ مریں، جنگ میں لوگ نہ مریں، کہ یہ ہم اپنا کوئی ہدف بنائیں، ٹارگیٹ بنائیں، گرچہ یہ بھی بنا سکتے ہیں، پہلا ہدف یہ نہیں ہے۔ پہلا ہدف کیا ہے؟ ان مشکلات میں لوگوں کا ایمان نہ ہاتھ سے نکل جائے، اور سب سے پہلے ہمارا اپنا، کہ جب یہ اچھا مشکلات میں لوگوں کا ایمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اچھا کچھ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو بھی جاتا ہے، خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب ان لوگوں کے اوپر مصیبت ٹوٹتی ہے تو خدا ان کو پکارتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بعض لوگوں پر مصیبت ڈالتے ہیں تاکہ شاید تضرر کریں، اللہ کے حضور گریا کریں۔ تو یہ مصیبتوں کے اندر دونوں پہلو ہیں، کبھی ایمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کبھی ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بس ہمارے سامنے اس وقت مشکل کیا ہے؟ اس وقت ہمارے سامنے مشکل یہ ہے کہ مصیبتوں کے مقابلے میں دفاع کیسے کریں، 1 اگر قحط آنے والا ہے قحط سے کیسے بچائیں، لوگوں نے بڑی تعداد میں مرنا ہے کیسے لوگوں کو بچائیں، 2 اگر جنگیں ہونی ہیں جنگوں میں لوگوں کو کیسے بچائیں۔ یہ خطرہ چھوٹا خطرہ ہے، بڑا خطرہ کیا ہے؟ ان جنگوں اور قحطوں کے نتیجے میں اگر ان کا ایمان جانا شروع ہو گیا، ایمان کو کیسے بچائیں، اور لوگوں سے پہلے خود اپنا۔ اب سمجھ میں آ رہے ہیں آپ صورتحال کتنی حساس ہے؟ یعنی اگر ہم اس آخری 2-3 منٹ سے پہلے والے حصے کو خوشخبری سمجھ رہے تھے تو آخری 2-3 منٹ کے حصے کو ہمیں کیا سوچنا پڑے گا؟ خطرہ سمجھنا پڑے گا۔ پہلے ہم نے خوشخبری دی کہ دنیا تیار ہو رہی ہے، چلو اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، اب اصلی مشکل کیا ہے؟ یہ خوشخبری تو ہے لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کس مورد میں؟ 2 مورد میں، لوگ بچیں گے کیسے اگر خطرے میں پھنسنے والے ہیں، دوسرا ایمان کیسے بچائیں گے۔ اب اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں کہ جب یہ مصیبت پھیلتی ہے تو اس کے بچنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ ایک طرف سے قحط اور جنگ، اور دوسری طرف سے مثلا اسی میں آسمانی آفتیں بھی شمار کر لیں، کیونکہ زلزلہ اور نہیں معلوم سیلاب طوفان یہ بہت آنے ہیں روایتوں کے مطابق۔ تو ایک طرف سے ایک مصیبت ہے یہ موت کی، اور دوسری طرف سے عدم ایمان کی، ان دونوں مشکلات کا حل کیسے ہوگا؟ اس کے اوپر 1 منٹ اور بات کر لیتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے کہ میں بات کروں، ایک اور خطرہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے یہ باتیں تصوراتی ہیں، خیالاتی ہیں، ان کو گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ممکن ہے کہ یہ دور وہ دور نہ ہو، ممکن ہے یہ دور امام کی تشریف آوری کا دور نہ ہو، 100 سال بعد ہونا ہے، 500 سال بعد ہونا ہے، لیکن تیاری کرنے میں کوئی برائی ہے کیا؟ تیاری میں کیا برائی ہے؟ اچھا روایتوں نے حکم نہیں دیا تیار رہنے کا، حکم بھی دیا تو ہمارے لیے کیا برائی ہے؟ مثلا کوئی یہ کہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو نا یہ سب غلط ہے، یہ یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے، امام کی تشریف آوری 500 سال بعد، ممکن ہے 500 سال بعد، میں اپنے لیے ہمیشہ یہ سوچتا ہوں میں مامور، مجھے حکم نہیں دیا گیا امام کس دن آئیں گے، مجھے حکم یہ دیا گیا تم امام کے لیے تیار ہو، امام کبھی بھی آئیں گے. ہم اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ امام کب آئیں گے، ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں ہم امام کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. آج تشریف لائیں سر آنکھوں پر، دل کی خواہش یہ ہے. 500 سال بعد تشریف لاتے ہیں سر آنکھوں پر، دل کی خواہش یہ کہ آ جائیں. تیاری کتنی کرنی ہے؟ تیاری ایسی کرنی ہے کہ ابھی آئیں گے، چاہے 500 سال بعد آنا. ہم نعوذ باللہ مالک نہیں ہیں امام کے، ہم امام کے خادم ہیں. نوکر کا کام نہیں ہے کہ امام سے کہے کب آئیں، نوکر کا کام یہ ہے مولا سے کہیں مولا میں تیار ہوں، اب کبھی بھی آئیں. ہمیں خادم بننا چاہیے، بس ہمیں امام کی خدمت میں تیاری کرنی چاہیے. وہ کب جلوہ افروز ہوں گے؟ امر الہی ہے، خدا کا حکم، ان کا فیض و کرم ہے جب تشریف لائیں. ہمیں تیاری ایسی رکھنی چاہیے جیسے ابھی آئیں گے. بس کوئی یہ کہے کہ تم جتنا بیان کرو سب خام خیالی ہے، ابھی نہیں آتے 500 سال بعد آئیں گے، ہم ذمہ دار نہیں 500 سال بعد کے لیے. ہمیں ذمہ داری اس وقت ہے، ہم نے اس وقت چکانا، ابھی تشریف نہ ابھی 500 سال بعد، 500 سال بعد. دل طلب کرتا ہے کہ ابھی آئیں، ٹھیک ہے. بس اس چیپٹر کو کوئی بھلا دے کہ مثلا وہ کہ آپ وقت معین کر رہے ہیں، کذب الوقاتون، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب باتیں. وہ ہم اس کے قائل نہیں کہ ہم وقت معین کریں، ہم اس کے قائل ہیں ذمہ داری معین کریں کہ اس وقت کیا کرنا ہے. اور ذمہ داری یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی آئیں گے، ابھی آنا ہے، صحیح. اب پھر دوبارہ آ جائیے، اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر دور وہ دور ہو کہ تشریف لانا ہے اور قحط آنے ہیں، جنگیں آنی ہیں، آسمانی آفتیں آنی ہیں، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات فوراً سمجھ میں آتی ہے، جتنا زیادہ اہل بیت کے چاہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزاریں گے، مصیبتیں کم ہوتی چلی جائیں گی، مصیبتیں کم ہوگی. جتنا ہو سکے لوگوں کی ذاتی زندگیوں سے نکل کر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر چیز میں جوڑ دیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کی جیب میں 1 لاکھ ہے، دوسرے آدمی کی جیب میں 1 کروڑ ہے، تیسرے آدمی کی جیب میں کچھ نہیں ہے، چوتھا آدمی بھوک سے مر رہا ہے، آیا انفرادی زندگیوں پہ توجہ دیں یا ان کو ایک نیٹ میں لانے کی کوشش کریں، ایک جگہ جوڑنے کی کوشش کریں؟ کوئی ممکن ہے یہ کہے یہ کام آسان نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ کیوں اس کو دے گا جس کے پاس نہیں ہے؟ کام تو آسان نہیں ہے، لیکن کیا کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارے خیال میں پہلی ذمہ داری جو ہمیں اس وقت سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ چاہے وہ قحط کا مقابلہ ہو، چاہے وہ آسمانی آفتوں کا مقابلہ ہو، چاہے وہ طوفانوں کا مقابلہ ہو، ان تمام آنے والی مصیبتوں کے مقابلے کے لیے جو پہلی چیز ضروری ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لے کر آنا، سسٹم بنانے کی کوشش کرنی چاہیے ہر طریقے سے جتنا ممکن ہے. ایک ہم جملہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ریسورسز کو شیئر کرنا، ہمیں ریسورسز کو شیئر کرنا چاہیے. جس کے پاس جو کچھ موجود ہے اس کو دوسرے کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد. عرض ہوا کہ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی ریسورسز کو شیئر کرنا. مومنین جہاں کہیں موجود ہیں اپنی ذاتی زندگیوں سے نکلیں، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اچھا، اس کے طریقہ کار بہت سارے ہو سکتے ہیں. ممکن ہے کچھ لوگ کنونس نہ ہوں، ممکن ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ بھائی ہم جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہم اس میں مشغول ہیں. ایک بات تو یہ کہ دشمنوں کی طرف سے جو خطرہ بڑھ رہا ہے، کوئی بھی دشمن آپ شمار کر لیجئے، چاہے وہ مثلا امریکہ کی طرف سے دیکھ لیجئے، چاہے وہ یہودیوں کی طرف سے دیکھ لیجئے، چاہے وہ پاکستان کے اندر اہل بیت کے مخالفین کی طرف سے دیکھ لیجئے، یہ جو خطرہ بڑھ رہا ہے یہ خود بخود اہل بیت کے چاہنے والوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ ان کو نزدیک آنا پڑے گا، خود بخود سمجھ رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا جب کسی کو یہ بتانا بہت مشکل تھا کہ تمہیں کچھ نہ کچھ قوم کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن یہ جو مختلف صورتحال سے ہم گزرے، مثال کے طور پر لوگوں پہ قاتلانہ حملے ہوئے اور ٹارگیٹڈ کلنگ ہو گئیں، یہ ساری باتیں ہوئیں، اس میں خود بخود لوگ ایک بات سمجھ گئے، ہمیں ایک دوسرے کے نزدیک آ جانا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. تو پہلی چیز جو اس وقت اقتضا کر رہی ہے، جو ہمیں سمجھ جانا چاہیے، وہ یہ کہ کسی بھی طریقے سے لوگ ایک دوسرے سے نزدیک آئیں. اچھا، اب نزدیک آنے کے بہت سارے فارمولاز ہیں، کنونس کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. کم از کم طریقہ کار کیا ہے؟ کم از کم طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو اس بات پر اطمینان ہو جائے کہ آپ کے حتیٰ جو ذاتی منافع ہیں وہ بھی دوسروں کے ساتھ مل کر چلنے میں زیادہ اچھی طرح سے پورے ہوں گے. صحیح ہے؟ اب میں اس کی تشریح کرتا چلوں، ذاتی منافع بھی دوسروں کے ساتھ مل کر چلنے میں زیادہ اچھی طریقے سے پورے ہوں گے. اب یہاں پر پہنچ کر میں اس بات پر متفق ہوا کہ کوئی ایسے پروجیکٹس بنانے پڑیں گے جس میں ڈونیشنز کام نہ آئیں. ہم اس بات پہ متفق ہو گئے کہ اب ہمارے پروجیکٹس میں کچھ ایسے پروجیکٹس ہونے چاہیے جن میں کوئی ڈونیشن نہ ہو، لیکن لوگ خود بخود سمجھیں کہ ڈونیشن نہیں بھی دیں تب بھی ساتھ بیٹھنے میں ہمارا فائدہ زیادہ ہے، خود بخود لوگ بیٹھیں گے. مثال کے طور پر ایک پروجیکٹ کچھ دوستوں سے مل کے شروع کیا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اس موضوع پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک پروجیکٹ سمجھ میں آیا مجھے کہ لوگوں کے ساتھ مشکلات ہیں، ان کے راشن کا مسئلہ ہے، ان زندگی گزارنے کی ظاہر مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. سادہ سی بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم جتنا زیادہ کارخانوں سے نزدیک ہو کر پروڈکٹس کو خریدیں، بلک میں خریدیں، کم نہ لیں، ہزاروں کلو لیں، اور اس کو مومنین کی خدمت میں جتنی قیمت میں خریدا ہو اتنی قیمت میں دے دیں، تو کتنے پرسنٹ کا فرق آئے گا؟ ایک رف ایسٹیمیٹ کیا، دیکھا 8 سے 10% کمی ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے. 8 سے 10% کمی ہو سکتی ہے. کچھ دوست احباب سے بات کی کہ بھائی کچھ لوگ اس حصے کو ڈیل کریں جس میں ہم نے بلک میں خریدنا ہے. مثلا آپ نے چینی کتنی خریدنی ہے؟ مثلا 1000 کلو، اس سے کم میں نہیں خریدنا. اس کے بعد کچھ لوگ اس حصے کو ڈیل کریں جس میں مومنین تک پہنچانا ہے. کوئی کوشش نہیں کرنی کہ یہ ڈھونڈنے کے مستحق ہے یا نہیں. نہیں، ہمیں نہیں چاہیے. مستحق ہو یا نہ ہو، لے. کیوں لیں؟ ہم جس قیمت پہ لے رہے ہیں اس قیمت پہ دے رہے ہیں، ہم نے کوئی ڈونیشن استعمال نہیں کیا. لاجسٹک کا خرچہ ہے، ٹرک وغیرہ کا خرچہ ہے، وہ بھی ڈونیشن سے نہیں لیں گے. یہی جو قیمت کا مارجن ہے اس کا 1% استعمال کر کے ٹرک کا خرچہ پورا کریں گے. کوئی ڈونیشن استعمال نہ کریں، کوئی ڈونیشن استعمال نہ کریں. مومنین کو کتنا فائدہ ہے؟ 8 سے 10% کا فائدہ ہے. اس پروجیکٹ میں خوبی کیا ہے؟ اس پروجیکٹ میں خوبی ہے، اس میں کسی کا ڈونیشن نہیں ہے، صرف لوگوں کے جمع ہونے سے سب کو فائدہ ہو رہا ہے. اچھا، اب فائدہ کتنا ہو رہا ہے؟ فائدہ کتنا ہو رہا ہے ذرا اس کو سوچیے گا. ابھی دیکھیے، انسان بڑے لیول پہ سوچنا شروع کرے تو پھر کتنی آسانی ہو جاتی ہے کام کو کرنے میں. ہم نے یہ اندازہ لگایا کراچی کی جو رف ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن ہے وہ 1.25 کروڑ سے اوپر ہے. 1 کروڑ 20 لاکھ، 1 کروڑ 40 لاکھ، اس کے درمیان میں کچھ ہونا چاہیے. اگر پورے پاکستان میں اہل بیت کے ماننے والوں کا ایوریج 15 سے 20% ہو، اور کراچی میں بھی میں 15 سے 20% دے دوں، اس کا مطلب ہے کچھ نہیں تو 20 سے 25 لاکھ کراچی میں اہل بیت کے ماننے والے ہونے چاہیے. چلو 20 لاکھ لے لیتے، کم سائڈ پہ لے لیتے، 20 لاکھ لے لیتے. اگر 20 لاکھ اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ایک گھر میں ایوریج 6 افراد ہوں، پاکستان کا ایوریج 5 افراد ہے، ہم مانتے ہیں 5 یا 6 افراد، اگر ایوریج 5 افراد ہوں ایک خاندان میں، تو 4 لاکھ خاندان کراچی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اہل بیت کے ماننے والے. 4 لاکھ خاندان. فرض کرتے ہیں ہم ان 4 لاکھ میں سے صرف 10% کو ٹچ کر پائے. 4 لاکھ تو بکھرے ہوئے ہیں، کچھ ایسی آبادیوں میں جہاں پہنچ نہیں پائیں گے، کچھ ایسی جگہ پہ جہاں سسٹم نہیں بنا پائیں گے، کچھ ایسی آبادیاں جیسے جعفر تیار ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. فرض کرتے ہیں ہم صرف 10% کو ہاتھ لگا پائے. 4 لاکھ خاندان تھے، ہم صرف 10% کو پہنچے، تو کتنوں کو پہنچے؟ 40,000. صحیح. فرض کرتے ہیں کہ ہم نے راشن کی مد میں ایک خاندان کا 300 روپے کسی طریقے سے بچا لیا، اور وہ اس طریقے سے کیا کہ ہم نے پیچھے سے جو بڑی خریداری کی اس کے نتیجے میں قیمتوں کا 10% کا فرق لے کے ہم نے مومنین کو پہنچانا شروع کیا. ہر خاندان کو 3,000 روپے کی گروسری، یعنی ان کا پرچون کا سامان پہنچایا، اور اس 3,000 روپے کے سامان میں ان کو 10% کی کمی کروا کے 300 روپے ان کے بچا لیے. صحیح. اگر ایک خاندان کے 300 روپے بچا لیے اور ہم صرف 10% خاندان کو پہنچے، یعنی کتنے خاندان کو؟ 40,000 خاندان کو. تو ایک مہینے میں کتنے کی بچت ہوئی ہم نے قوم کی؟ 1 کروڑ 20 لاکھ کی. 1 کروڑ 20 لاکھ روپے قوم کے بچا لیے ہیں. کیا کرنے پر؟ صرف جمع کرنے پر. اور کتنے جمع کیے ہیں؟ صرف 10%. اور اگر ہم 50% جمع کر گئے, 1 کروڑ نہیں ہے, پھر یہ 5 کروڑ روپے ماہانہ ہے. اچھا میں آئیڈیل نہیں ہوں, یعنی میں نہیں کہہ رہا ہم 50% جمع کر پائیں گے, میں بہت سمپل ہوں. مثلا صرف 10% اگر جمع کر لیے, صرف 10% کیسے جمع کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اس کے لیے صرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر علاقے میں جہاں اہل بیت کے ماننے والے موجود ہیں, کچھ والنٹیئرس کو جمع کرنا ہے, کچھ والنٹیئرس کو جمع کرنا ہے. پیچھے ایک بیس گروپ بنا ہوا ہے جو کارخانوں سے چیزوں کی خریداری کر رہا ہے, ایک ڈسٹریبیوشن کا نیٹورک بنا ہوا ہے, ہر علاقے کے اندر کچھ والنٹیئرس جمع ہوئے ہیں جو چیزوں کو لوگوں کے پاس بیچ رہے ہیں. کتنی قیمت پہ بیچ رہے ہیں؟ جتنی قیمت پہ وہاں سے اٹھایا ہے, لاجسٹک کا خرچہ نکال کر باقی لوگ والنٹیئرس کام کر رہے ہیں, لوگوں کو 10% کمی کے ساتھ, 8 سے 10% کمی کے ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں. صرف 10% لوگوں کا اگر ہم ٹچ کرتے ہیں تو ہر مہینے 1 کروڑ سے زیادہ روپے کی ہم اپنے قوم کے بجٹ میں کمی کر لیں گے. اچھا اب ذرا سا یہ سوچنا شروع کر دیجئے, فرض کیجئے ہماری خریداری بڑھ جاتی ہے اور ہم قوم کی اس خریداری میں سے پروجیکٹس کے لیے پیسہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, ہم ہر مہینے اتنا پیسہ جمع کر لیں گے جو ہمارا سارا مل کر ڈونیشن جمع نہیں کر پاتا. یہ سب کیوں ہوگا؟ بس قوم کے جمع ہونے سے. اگر صرف لوگ ایک جگہ, اچھا یہ کیوں جمع ہوں گے؟ اگر ہم کہتے ہیں نا بھائی قوم کے نام پہ جمع ہو جاؤ, لوگ جمع نہیں ہوتے. اب کس نام پہ جمع ہوں گے؟ 10% کمی کے نام پر. یہ بھی شعور ہے ہر قوم, یعنی قوم کو آپ پہلے دن سے کہیں شعور کے نام پہ جمع ہو, شعور کے نام پہ پہلے دن سے کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ پہلے دن ان کو کیا دکھانا پڑے گا؟ تمہارا ذاتی فائدہ اس میں ہے کہ جمع ہو جاؤ. اب جمع ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟
بہت ہو جائے گا,
اب بہت جمع ہو جائیں گے. صحیح. آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ قوم کے اندر اس بات کی سینس بننا شروع ہوگی کہ ہمارے جمع ہونے میں ہمارا فائدہ. اور اگر ہم یہ کام کر گئے, اس کے بائی پروڈکٹس بہت زیادہ ہے, یعنی بائی پروڈکٹ وہ جو آپ بیچ سے کچھ اور بھی حاصل کر لیں گے وہ بہت زیادہ ہے. میں سب کا سب نہ بولوں ابھی, ورنہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اور لوگوں کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے. ابھی صرف یہ ہے کہ آپ کو 10% کا فائدہ ملتا ہے اور ہمیں ایک اور سکون بھی ہے. اچھا اب سوچیں ہم اس کو کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے قوم کے لیے منصوبہ بندی کرنا, جس لوگ سمجھتے ہیں بہت مشکل کام ہے, بہت زیادہ مشکل نہیں ہے, بہت مشکل نہیں. تھوڑا سا میں آپ کے ذہن کو اور نزدیک کرنے کے لیے ایک مثال اور دوں گا. درود بھیجے گا محمد والے میں. ابھی ہم نے صرف یہ سوچا ہم راشن سپلائی کریں, راشن کہاں سے خریدیں گے؟ جہاں سے ہم مطمئن ہوں گے کہ چیز اچھی ہوگی. اگر ہم لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کو اسی اچھے اسٹینڈرڈ کے ساتھ پورا کرتے چلے گئے, ان کی صحت پہ فرق پڑے گا؟ اس کا مطلب ہے ہم قوم کے میڈیکل کے بجٹ میں بھی کمی کر سکتے ہیں, میڈیکل کا بجٹ بھی کم کر سکتے ہیں. اچھا میڈیکل اس وقت کے سب سے اہم اور سب سے بڑے خرچوں میں سے ایک خرچہ ہے. اگر کوئی پھنس جائے, اگر کوئی پھنس جائے تو یہ خرچوں میں سے بڑا خرچہ ہے. اس کا مطلب ہے ہم اس میں بھی کمی کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو اگلی چیزیں بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں صرف یہ کرنا ہے جب یہ آرڈرز بلک میں ہو جائیں, بہت بڑی تعداد میں, تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں صرف یہ کرنا ہوگا اس کی ساری ٹرانسپورٹیشن کے لیے مومنین کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے. مومنین کی گاڑیاں ہونی چاہیے. اچھا اس کے بعد آپ نے 1000 کلو کی پروڈکٹ لی ہے, مثلا 10,000 کلو لیا ہے, آپ کو تو صرف 100-100 کلو کی بوریوں میں چینی مل رہی ہے اور آپ نے 5-5 کلو دینی ہے. اگلی انڈسٹری آپ کو کون سی چاہیے؟ پیکنگ کی انڈسٹری چاہیے. آپ کے جوانوں کو ملازمت ملنا شروع ہو جائے گی. تیسرے مرحلے میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس جب آرڈر اتنا بڑا ہے کہ آپ ہر مہینے تقریباً 30 کروڑ کا بزنس کر رہے ہوں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پورا کارخانہ بھی خود لگا سکتے ہیں. یہ پیٹرن ہم نے کہاں سے لیا؟ آپ اس وقت جا کر دیکھیے ایران کے اندر, پورے ایران کی تقریباً 20% اقتصادیات کا مالک 8ویں امام کا حرم مقدس ہے. پورے ایران کی 20% اقتصادیات کا مالک حرم مقدس ہے. کیوں؟ اس حرم میں کوئی کمانے کے لیے نہیں کر رہا ہے بلکہ دینے کے لیے کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنی قوم کے نام پر ایسے کچھ لوگ بنا گئے جو دینے کے جذبے کے تحت کام کریں, تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ سے بڑھ کر کوئی اقتصادی طاقت نہیں ہوگی، صرف نزدیک آنے کی دیر ہے. اچھا ابھی آپ نزدیک آئیں گے، کیونکہ میں نے کہا ابھی 10% کا فائدہ ہے. اس پروجیکٹ میں لوگوں کا نزدیک آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اس کو میں جتنا زیادہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو میں پھیلانے کی کوشش کروں اپنے ذہن کے اندر کہ اس کو پھیلائیں تو کیا ہوگا، تو میں دیکھتا ہوں ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے، کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. اچھا اب اس کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ کر لیں، اگر ہم اس کے ساتھ دین پھیلانے پر آ گئے تو کیا ہوگا، اگر ہم اس کے ساتھ دین پھیلانے پر آ گئے. اب ایک ذرا سی توجہ دیجیے گا، پچھلے مہینے ہم دبئی میں تھے، دبئی میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، ایک شہید کے بھائی ہیں اور وہ شہید ویل نون شہید ہیں، میں تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہا، بعد میں بات ہوئی کبھی، ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی قوم کے اندر ایک چھوٹی سی ٹرک دے دیں تو ان کی اقتصاد کے اوپر زمین آسمان کا فرق کر دیں گے. میں نے کہا وہ ٹرک کیا ہے؟ کہنے لگا ٹرک یہ ہے کہ اہل بیت کی دی ہوئی ایک روایت پہ عمل شروع کر دیں، ایک روایت کے اوپر ہماری اقتصادیات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. ہم نے کہا بھائی وہ کیسے؟ کہنے لگے اہل بیت نے کہا ہے کہ پورا پیٹ بھر کے مت کھاؤ، پورا پیٹ بھر کے نہیں کھاؤ. اچھا کیا کریں؟ کہنے لگے آپ لوگوں سے کہہ دیجئے 10% کھانے میں کمی کر دیں، 10% کمی کر دیں. اچھا 10% کمی کر دیں گے، اپنے ٹرمز میں کہتا ہوں، مثلاً بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت عوامی کام لگے گا لیکن ذرا سا تحمل کر لیجیے گا. مثلاً ایک آدمی اپنے ہر کھانے میں دو روٹی کھاتا ہے، اگر دو روٹی کو میں آدھے آدھے حصے میں تقسیم کروں تو 4 حصے بنتے ہیں. اگر ڈیڑھ روٹی کھائے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا مر جائے گا؟
نہیں جائے گا.
ہاں اس کی بھوک پوری نہیں ہوگی، صحیح ہے. اور اہل بیت نے بھی کیا کہا تھا؟ بھوک چھوڑ کے کھاؤ. کوئی نقصان ہے اس میں؟ نہیں. ٹھیک ہے، بس کیا کرنا شروع کریں؟ صرف 10% کھانے میں کمی کر لیں. البتہ روٹی کے فارمولے پہ عمل کیا تو 25% کم ہو رہا ہے، جو میں نے ابھی 2 سے 2.5 کروایا، 1.5 کروایا، تو اس میں تقریباً 25% کی کمی ہو رہی ہے. اگر آپ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ لیں کہ میں 25% کی کمی کروں گا. اچھا ایک اور ٹرک بتاتا ہوں آپ کی خدمت میں، دوبارہ اہل بیت کی ایک روایت پہ عمل کر لیں. وہ کیا روایت ہے؟ وہ روایت یہ کہہ رہی ہے اگر مہینے میں 3 دن روزے رکھو تو 30 دن کا ثواب خدا دے گا تمہیں. اچھا اگر آپ نے مہینے میں 3 دن روزے رکھنا شروع کر دیے تو کیا ہوگا؟ اور افطار اور سحری پر ہرس نہیں دکھائی. اگر افطار اور سحری پہ ہرس دکھائی تو پھر تو معاملہ خراب ہو گیا. اگر 3 دن مستحب روزے رکھنا شروع کر دیے اور افطار اور سحری پہ ہرس نہیں دکھائی، آپ کے فوڈ اسٹف کے بجٹ میں 10% کی خود بخود کمی ہے. اہل بیت کی 2 روایت پہ عمل کر کے آپ کی اور ہماری معیشت پہ، اچھا آپ اس کو آگے بڑھائیے. اچھا اگر کوئی پیٹ تھوڑا سا بھوک کھانا چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے 10% کی کمی ہو گئی ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ یہ آدمی بہت کم بیمار ہوگا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ایک یہودی طبیب تھا، وہ رسول خدا کے پاس آیا، کہنے لگا آپ کے لوگ بہت زیادہ باعث ہیں، بہت متاثر ہیں، ہمارے پاس علاج کے لیے نہیں آتے. رسول خدا نے فرمایا یہ مریض نہیں ہوتے اس لیے علاج کے لیے نہیں آتے. کہنے لگا مریض کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا ہم نے ان کو مستحب اور مکروہ بتا دیا ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں پھر یہ مریض نہیں ہوتے. اچھا اگر ہم مریض ہونا بند ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ہمارا میڈیکل کا خرچہ نہیں ہو جائے گا، ہماری اکانومی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. ہم نے کیا کیا ہے؟ کوئی بہت پیچیدہ کام کیا ہے؟ نہیں، اہل بیت کی 2 روایتوں پہ عمل شروع کر دیا. اس میں کوئی مشکل ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ بڑی سطح پہ سوچیں تو آپ کے پاس اہل بیت کی تعلیمات کے نتیجے میں ایسے سنہرے اصول موجود ہیں کہ دنیا آپ سے جیت نہیں سکے گی، آپ خود بخود کہیں سے کہیں پہنچ جائیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ دینا شروع کر دیجئے. اب آپ مشورے کی بات، آپ اس کو یہاں پر ختم کی طرف لے کے جاتے ہیں. آج کی بات کو پورا کرنے کے لیے ابھی ہمیں بہت ساری باتیں کرنی تھیں جو رہ گئیں اس پروجیکٹ کے تعارف میں، تھوڑے سے جملے بول دیے اس کی وجہ سے، اور جو بات رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے کہا کہ موت اور قحط اور طوفان، ان تمام کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلی چیز جو ہمیں چاہیے وہ لوگوں کا ایک دوسرے کے نزدیک آنا. اور ہم نے عرض کیا کہ اب ہم نزدیک آنے کے لیے وہ نہیں کریں گے کہ لوگوں سے کہیں گے ایمان کے نام پہ نزدیک آ جاؤ، نہیں، اب ہم ان سے کہیں گے 10% کے نام پہ نزدیک آ جاؤ، اور لوگ آئیں گے. क्योंकि लोग यूटिलिटी स्टोर पर नज़दीक आए हुए हैं सिर्फ 5% के लिए। ये यूटिलिटी स्टोर पे जो लाइन लगा के खड़े होते हैं, ये कुर्बतें अल्लाह लाइन लगती है क्या? नहीं, ये सिर्फ 5% बचाने के लिए लाइन लग रही है। कितने घंटे लगा रहे हैं? मुमकिन 2 घंटे। देखिए अभी आप हमारी सतह फिक्री कितनी कम है, हमने कभी दीन के नाम पर 2 घंटे कोई लाइन नहीं लगाई है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर से 5% बचाने के लिए लाइन लगाने को तैयार है। तो हम भी इसी को इस्तेमाल करेंगे, हम भी नहीं कहेंगे कौम के नाम पे जमाओ, शुरू में कहेंगे 10% के नाम पे जमाओ। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ में आएगा जमा होने में कितना फ़ायदा है। फिर उसके बाद मंतकी सतह पर एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जब कुर्बानी भी देने को तैयार होंगे, जब इस बात का यकीन होगा कि फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी मैंने अर्ज़ किया इसकी वसत बहुत ज़्यादा है कि हम नज़दीक लाने के लिए और क्या कुछ कर सकते हैं, हम लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। खूबसूरत बात यह है, ये कौम ऐसी कौम है इसके अंदर जज्बा बेतहाशा है और काम सिफर है। आप जहाँ से शुरू करो कामयाबी आपके दरवाजे खोल रही है। हम एक दफ़ा गिलगित गए, कई दफ़ा जाते रहते हैं, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जो अब तकरीबन फ्लॉप हो गया कुछ लोगों की हिमाकतों की वजह से। उसमें बहरहाल उस प्रोजेक्ट के अंदर ये था कि गिलगित में बसने वाले अहले बैत के मानने वाले हर महीने 50 रुपये देंगे कौम के नाम पे, चंदा 50 रुपये देंगे, और उन 50 रुपयों को जमा कर करके जो कई लाख रुपए बन जाते थे हर महीने, बहुत बड़ा कोई काम कौम के नाम पे किया जाएगा। हमने उनसे कहा आप सही काम नहीं कर रहे, आप ये मत करना। उसकी वजह ये है कि गिलगित के अवाम माली लिहाज से इंतहाई कमज़ोर हैं, इनसे पैसा तलब मत करें, इनसे वक्त तलब करें जो इनके पास बहुत ज़्यादा है। क्या करें, पैसा आप कहीं और से लाइए, इनसे वक्त तलब करके उसके ऊपर काम करवा दें, उसके बाद पैसा बेतहाशा जनरेट हो जाएगा। वक्त तलब करें ना कि पैसा, उस कौम के पास पैसा नहीं है, उनके पास वक्त है। हम यकीन फरमाइए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, हमें कुछ तलब नहीं करना है, सिर्फ लोगों को सही डायरेक्शन में बताना है कि अमल कैसे होना है। लोगों ने खुद करना है अपने ज़ाती फ़ायदे की खातर, अपने ज़ाती फायदे, ये बुरा नहीं है, ये जमा होंगे। एक दफ़ा जमा होना शुरू हो गए, उसके बाद देखिएगा ताकत कितनी है आपके पास। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, इसका मुस्तकबिल, आप अहले बैत के मानने वालों का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। इन दुश्मनों के सारे बुग्स के बावजूद मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, सिर्फ अकल की देर है, थोड़ा सा समझाने की देर है। और यहाँ पर मैंने अर्ज़ किया ग्राउंड ऐसे खुले हुए हैं, आप काम करना शुरू करें फिर तासीर देखें। और जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगर खुदा ने मुझे और आपको तौफीक दी तो हम चंद सालों के अंदर इसके बहुत मुस्बत असरात को अपने माशरे के अंदर देखेंगे इंशाअल्लाह, खुदा करने वाला है। और हम इंशाअल्लाह अगले 2 दिनों के अंदर इस मसले के ऊपर और गुफ्तगू अर्ज़ करेंगे कि अपनी कौम के लिए अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के मानने वालों को जब एक जगह के ऊपर जमा होना है, और ख़ास कर उन मसाइल का मुकाबला करने के लिए जो अदम ईमान के मसाइल हैं, उसका मुकाबला कैसे किया जाए। बस ये तमाम मुसीबतों का मुकाबला करना आसान है, लेकिन अदम ईमान का मुकाबला करना वो बहुत मुश्किल काम है। उसके ऊपर इंशाअल्लाह आरज़ पेश करेंगे। खुदा नुमताल से दुआ करते हैं, ऐ पाक परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आल मोहम्मद का इस खलील को हमसे कबूल फरमा। ऐ पाक परवरदिगार हमें दीन को समझने अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आल मोहम्मद का हम तेरी हुज्जत के मुंतज़िर हैं। पाक परवरदिगार उनके ज़हूर मुबारक में ताजील फरमा। उनके चाहने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ पाक परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आल मोहम्मद का परचम कुरान व अहले बैत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो डेरा इस्माइल खान पारा चनार हंगू कोयटा और पाकिस्तान के और दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबतों में, ऐ पाक परवरदिगार बहक मोहम्मद व आले मोहम्मद जल्द जल्द फ़तह नुसरत नसीब फरमा। इनके दुश्मनों में से जो काबिल इस्लाह हैं उनकी इस्लाह फरमा, जो काबिल इस्लाह नहीं है उन्हें जल्द अज जल्द नीस्त नाबूद फरमा। ऐ पाक परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का परचम इस्लाम लश्कर इस्लाम ईरान हिजबुल्लाह मोमिन इराक़ العالمین نے پاکستان کی صورت میں اس لشکر اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما، اے پاک پروردگار لشکر کفر امریکہ اور اسرائیل کی صورت میں، اے پاک پروردگار اس لشکر کفر کو نیست و نابود فرما، اے پاک پروردگار جو کوئی جہاں کہیں بھی اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے کوشش کر رہا ہے، مراجع اعظم، علماء کرام، بالاخص رہبر معظم، ان کی جان مال، عزت و آبرو، صحت و سلامتی میں اضافہ فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، نسلا بعد نسل ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما، اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔